ہوتے ہیں, یعنی قائد جمعیت, ناظم اعلی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خطیب عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی زہی.
نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. حضرات, ہمارا یہ جلسہ عام بیگم کوٹ کے اندر ایک روایتی اور تاریخی جلسے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اس جلسے کی کئی ایک روایات ہیں, اور ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اس جلسے میں ہماری جماعت کے اور ملک کے نامور خطباء علماء تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کا خطاب عام ہوتا ہے. دوسری اس جلسے کی روایت یہ رہی ہے کہ میں سب سے آخر میں تقریر کرتا ہوں, یہ کہتا ہوا کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. اور پھر یہ بھی روایت رہی ہے کہ میں اس دن ان تمام واقعات کی نقاب کشائی کیا کرتا ہوں جن کے نتیجے میں ایک ایسی تحریک چلی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کو, اسلام کے نگہبانوں کو, شریعت کے پاسبانوں کو متنازع اور مختلف فی بنا دیا. اس لحاظ سے روایتی طور پر میری یہ تقریر عام تقریروں سے قدرے طویل اور دراز ہوا کرتی ہے, لیکن آج صبح سے اہل حدیث یوتھ فورس کے کنونشن میں 9 بجے سے میں بیٹھا ہوا ہوں, اور رات بھی مہمانوں کی آمد کی وجہ سے اچھی طرح نہیں سو سکا. ہمارے ایک دوست کا مشہور فقرہ ہے کہ گلا بھی گلا کر رہا ہے اور مسلسل سفروں نے تھکایا ہوا ہے. آج صبح ہی, جس کا آغاز ابھی ہونے والا ہے, میں نے یہاں سے بہت دور کا سفر اختیار کرنا ہے اور وہاں 9 بجے کے قریب پہنچنا ہے. اس وجہ سے, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جگہ بھی نہیں جہاں ہماری یہ مجلس جمع کرتی تھی اور یہ محفل بپا ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود میں حیرت زدہ ہوں کہ ایک دن کے نوٹس پر آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہو گئے ہیں کہ لوگ شاید مہینوں اپنے جلسوں کے لیے پبلسٹی کرے تو اتنے لوگوں کو جمع نہ کر سکے. آپ کے اس ذوق شوق کو دیکھتا ہوں اور پھر جس طرح آپ مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے بھاگنے نہیں دیں گے، اس کو دیکھتا ہوں، جم کے آپ کے بیٹھنے کو دیکھتا ہوں، تو سوچتا ہوں کہ اگر اللہ توفیق دے دے تو آج پھر بہت سے حقائق کی نقاب کشائی ہو جائے، ان کے چہروں سے پردہ اٹھا دیا جائے، واقعات کا تاریخ کے آئینے میں جائزہ لے لیا جائے، اور کچھ ان پر بھی نظر ہو جائے، کچھ ان کی کتابوں پہ نظر ہو جائے، کچھ تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں، کچھ حقائق کی جستجو کی جائے، کچھ اپنے پرائے کا غم کھایا جائے، کچھ ملزموں کی اور مجرموں کی نشاندہی کی جائے کہ کون کیا تھا اور کیا بن رہا ہے، اور کون کیا نہ تھا جس کو کیا کچھ بنایا جا رہا ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں. بڑے جذباتی ہو گئے آپ تو. اور بھائی سارے ساتھ دو گے؟ وہ پچھلے بھی آ چکا. اگر آپ نے ساتھ دیا اور گلے نے ساتھ دیا کہ کئی دنوں سے مسلسل تقریریں اور اصل میں اللہ کی توفیق شامل حال رہی، تو پھر بات کا آغاز کر دیتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ کسی مخصوص خاندان کی بالادستی کو لوگوں سے بنوائے. محمد بادشاہ نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے خاندان کی بادشاہت کی راہ ہموار کریں. وہ سرور گرامی روایتی سلطان نہ تھے کہ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اقتدار اگر ایک دفعہ میرے قبضے میں آ گیا ہے تو اب میرے خاندان سے نکلنے نہ پائے. کوئی مارشل لا کے ذریعے مسلط ہونے والے فوجی ڈکٹیٹر بھی نہ تھے کہ میں چلا جاؤں تو کم از کم میری کانسٹیچوئنسی بحال رہے، میری رجیم میرے بعد آئے اور وہ میری وارث بن جائے. اس لیے کہ یہ سارے لوگ اس لیے پاپڑ بیلتے ہیں، یہ سارے روگ اس لیے پالتے ہیں، یہ ساری جال سازیاں فریب کاریاں اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے زمانے میں ڈاکے ڈالے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو ستایا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو پھانسیوں کے پھندوں میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے، اور جانتے ہیں کہ اگر کوئی غیر خاندان کا آ گیا تو میرے جرائم کو سرعام بے نقاب کرے گا، میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، اپنے لوگ ہوں گے تو پردہ پوشی کریں گے، دشمنوں سے بچا کے رکھیں گے، مظلوموں کے ہاتھ کو میرے گریبان تک نہ پہنچنے دیں گے، بے قصوں کے درمیان اور میرے جبر و تشدد کے درمیان روک اور رکاوٹ بن جائیں گے. لیکن آمینہ کا لال وہ منصف و عادل تھا کہ جس کو اپنے لیے کسی ایسے تحفظ کی ضرورت نہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تاریخ عالم کا یکا و تنہا میر کارواں، سالار اعظم اور سلطان معظم تھا جس نے اس کائنات کو چھوڑنے سے پہلے خود اپنے آپ کو لوگوں کی عدالت میں رکھ کے کہا تھا، کوئی اٹھے اور محمد پہ اعتراض کرے کہ میں نے اس کو اپنی زبان سے گزند پہنچائی ہو یا اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو، کوئی آئے مجھ سے بدلہ لے لے کہ اگر میں نے ظلم کیا، مجھے اپنے ظلم کو چھپانے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی پردہ پوش کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کور دینے والے کی ضرورت نہیں، میں وہ نہیں ہوں کہ اگر آدھا اقتدار بھی منتقل کروں تو سب سے پہلے جن کو اقتدار منتقل کر رہا ہوں ان سے ضمانت لوں کہ تم نے میرے کیے ہوئے کسی کام پہ نکتہ چینی نہیں کرنی ہے، اور سمجھنے والوں سمجھو، اس نے کہا نہیں، کوئی میرے اقدامات کو تحفظ نہ دے، میں حاضر ہوں، کوئی ہے تو اٹھے مجھ پہ اعتراض کرے، اعتراض نہ کرے بدلہ لے لے، کون ہے جس کو اپنے طویل زمانے میں میں نے ستایا، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہچکیاں لینے لگے، کون ہے ان کے تاجدار، کسی کو دکھ دینا تو بڑی بات ہے، آپ نے تو زندگی میں کسی کا دل بھی نہیں دکھایا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اپنوں سے پوچھ رہے ہو، اور آپ تو وہ ہستی گرامی ہیں کہ جس نے طائف کے میدان میں زخموں سے چور ہو جانے کے بعد اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اپنے نبی کو زخمی دیکھ کر جلال میں نہ آ جانا، اللہ ان مارنے والوں کو تو نہ مارنا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، تیرا محمد ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا، اللہ میں ان کے لیے یہ مانتا ہوں، اللہ تو ان کو میرے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے، تو تو وہ ہے، تو نے کسی کو برا کہا ہوگا، تو نے کسی کو دکھ دیا ہوگا، تو نے کسی کو مارا ہوگا، تو نے کسی پہ ظلم ڈھائے ہوں گے، تو نے کسی پہ ستم روا رکھا ہوگا، آپ نے کہ کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے اس کی کسک آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، آپ آل یاسر کو تپتے ہوئے ریت گاڑ پہ لیتے ہیں، آپ کی آنکھوں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، آپ سمیا کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں اس طرح آنسو برساتی ہیں جس طرح موسم بہار میں بارش برستی ہے، آپ تو لوگوں کے دکھ کو دیکھ کر برداشت کرنے والے بھی نہیں، خود دکھ دیں گے، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، سکتا داری تھا، ایک اٹھا اور میں کہا کرتا ہوں اٹھا نہیں، عرش والے نے اس کو اٹھایا ہے، ویسے ہی نہیں کہہ رہا، کوئی آزمانے والا ہے تو آزما کے دیکھ، ایک اٹھا اس نے کہا میں ہوں جسے آپ نے دکھ دیا، وہی فاروق جس کا مولانا یزدانی ذکر کر رہے تھے، غیرت اسلام کا مرکہ، حمیت
اسلامی کا مجسمہ تڑپ اٹھا، ہاتھ تلوار کے دستے پر حرکت کرنے لگا. کون ہے جو میرے آقا کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے دکھ دیا ہے؟ اور چشم فلک نے نہ پہلے کبھی یہ منظر دیکھا، نہ آج اسے دیکھنا نصیب ہوا، نہ قیامت تک دیکھے. اور ضیاء الحق کی مداخانی کرنے والوں، اور ہر حکمران کے سامنے جھکنے والوں، دین فروشو، زمین فروشو، سنو، اسلام کے نام پر حکومت کرنا آسان ہے، محمد کا نام جپنا آسان ہے، محمد کے عمل کو اپنانا بڑا مشکل ہے. جنیجو کو پاور بام میں ٹرانسفر کی، اپنے لیے تحفظات پہلے طلب کیے کہ مارشاء اللہ کے 8 سالہ دور کو ٹچ نہیں کرتا. تم نے محمد کو بھی یہی سمجھا. صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھنے کی کوشش کرو گے تو جلد سمجھ آئے گی. تم نے یہی سمجھا، شاید وہ بھی کوئی اسی طرح کے حکمران تھے جو اپنے لیے تحفظ مانگ رہے تھے، اپنے خاندان کو بنانا چاہتے تھے کہ کوئی مجھ پہ اعتراض نہ کرے. اور سن لو، جو اس ادنا سے کلموں پر تڑپ اٹھا وہ بھی بنو ہاشم کا آدمی نہ تھا، جس کے ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگے وہ بھی آپ کے اپنے قبیلے کا نہ تھا. اور قبیلہ کیا بات ہے، وہ تو وہ تھا جو کہتا تھا کہ جس پر اس کی ایک نگاہ پڑ گئی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. کیسے نہ مچلے،
سرور کائنات نے دیکھ لیا، مبادا کوئی آگے بڑھے.
ممبر پاک سے نیچے اترا، مسجد اقتدار کو چھوڑ دیا، اس سوال کرنے والے کے برابر کھڑے ہو گئے. لو بدلہ لے لو، تیرے برابر کھڑا ہو گیا ہوں. میں نے تجھ کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، ایک دن صفوں کو درست کرتے ہوئے آپ نے مجھے لاٹھی سے مارا تھا. ہائے ہائے ہائے، میں یہ کہتا ہوں صحابہ ہی نہیں سہمے ہوئے تھے، آسمان کے فرشتے بھی سہمے ہوئے ہوں گے. کہنے والا کہہ رہا ہے، اور جس سلطان عالم کو کہا جا رہا ہے اس کی پیشانی پہ نہ کوئی سلوٹ ہے، نہ چہرے پہ غصہ کے آثار ہیں، تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، چاند سے زیادہ روشن چہرہ ہے، کمل کے پھول سے زیادہ کھلا ہوا دانا ہے، نرگسی آنکھیں ہیں، تلوار کی دھار سے باریک ناک ہے، اور ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے. فرمایا، تم بھی کہہ لو تیرے برابر ہوں. کہا، جب مارا تھا تو لاٹھی کے ساتھ مارا تھا. کہا، یہ لاٹھی تم لے لو، اسی طرح مجھ کو مار لو جس طرح میں نے مارا تھا. ایک قدم آگے بڑھا، کہا، جب آپ نے مجھے مارا تھا میں ننگے جسم تھا، میرے جسم پہ کوئی کپڑا نہ تھا. صحابہ کی سسکیاں چیخوں میں بدل گئی، آہیں کراہوں میں تبدیل ہو گئی، اللہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ لیکن اس رحمت مجسم کو دیکھا کہ وہ اب بھی مسکرا رہے ہیں. کہنے والا کہہ رہا ہے، آپ نے مجھے مارا تو ننگے جسم تھا، اور چشم فلک نے دیکھا، رحمت کائنات نے اپنے دامن اقدس کو اٹھا لیا. فرمایا، تم بھی مجھے ننگے جسم اسی طرح مار لو جس طرح محمد نے تجھے مارا تھا. اس نے چھڑی پھینکی، جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہوٹ سرور کائنات کے جسم اتھر پہ رکھ دیے، اور کہنے لگا، آقا آپ اور کسی کو دکھ دے، میں نے تو یہ بہانہ آپ کے جسم کو چومنے کے لیے کیا تھا.
اس کو کیا ضرورت تھی
کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے خاندان کی بادشاہت کی راہ کو ہموار کرے. تم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ تو دنیا دار بادشاہوں کا کھینچا, اور عام دنیا دار بادشاہوں کا بھی نہیں, ظالموں کا, جابروں کا, غاصبوں کا, ستم ڈھانے والوں کا, عزتوں کو مسل کر مسکرانے والوں کا, کائنات کی دولتوں کے سوتے چشمے اپنے گھر کی طرف لانے والے کا. وہ اس کو اپنے تحفظ کی ضرورت کیا تھی کہ جس کے گھر میں ایک عورت مانگنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے محمد کے گھرانے والوں میری بچی بھوک.
بادشاہوں کا بھی نہیں, ظالموں کا, جابروں کا, غاصبوں کا, ستم ڈھانے والوں کا, عزتوں کو مسل کر مسکرانے والوں کا, کائنات کی دولتوں کے سوتے چشمے اپنے گھر کی طرف لانے والے کا.
وہ اس کو اپنے تحفظ کی ضرورت کیا تھی کہ جس کے گھر میں ایک عورت مانگنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے محمد کے گھرانے والوں میری بچی بھوکی ہے مجھ کو کچھ دے دو, تو ام المومنین کہتی ہے آج گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں, اور وہ بھی کائنات کے امام کے روزے کے افطار کے لیے رکھی ہوئی ہے, میں کیا کروں. اتنی دیر میں تاجدار حرم آ جاتا ہے, کہتا ہے عائشہ دے دو, کوئی بات نہیں, اس کی بھوکی بیٹی کھجور کھا لے, محمد پانی سے روزہ افطار کر لے گا.
نعرہ تکبیر, شان نبوت, مسلک اہل حدیث, خطیب عالم اسلام جناب علامہ احسان الہی صاحب ظہیر,
اس کو اپنے تحفظ کے لیے کیا ضرورت تھی,
اس کو کیا ضرورت تھی جس کے متعلق
اس کی گھر والی مومنوں کی ماں,
ان کی ماں
اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی ماں ہے, اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں, اور جو مومن ہے وہ اس کو ماں مانے بغیر رہ سکتا نہیں ہے.
شان صدیقہ, شان صدیقہ,
وہ کہتی ہے ماں شبع آل محمد. لوگوں کن کی بات کرتے ہو, محمد کے گھرانے نے کبھی دو دن اکٹھے کھانا نہیں کھایا,
ایسا کبھی نہیں آیا کہ دو متواتر دن محمد کے گھرانے کو کھانا ملا. اس نے کس سے بچاؤ کرنا تھا, کیا عقل کی بات ہے.
تم نے سارے منصب نبوت کو غارت کر دیا اور کہا اس کی بعثت و آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کی بادشاہت کو منواتا. وہ اس کا خاندان تو سارا خاندان ہے,
اس کے خاندان میں صرف عباس کو نہیں, اس کے خاندان میں صرف علی کو نہیں,
اس کے خاندان میں بنو امیہ کے وہ دو گلے سرسبز تو نہیں, اور جن کو نبی نے اپنی چار میں سے تین بیٹیاں عطا کی تھی,
اس کا خاندان صرف عقیل تک تو محدود نہیں, اس کا خاندان صرف جاور تیار تک تو محدود نہیں,
اور بلال حبشی بھی اس کا ہے, سلمان فارسی بھی اس کا ہے, اور صہیب رومی بھی اس کا ہے, اور خبیب بھی اس کا, اور صہیب بھی اس کا, اور یاسر بھی اس کا, اور سمیہ بھی اس کی, اور عمار بھی اس کا, اور جس نے اس کا ساتھ دیا وہ اس کا, اگرچہ خون کا رشتہ نہیں اور جس نے اس کا ساتھ نہ دیا سگا چچا کیوں نہیں؟ کہا تبت یدا ابی لہب و تب. تم نے خاندان کس کو سمجھا ہے؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں میں کبھی سوچ کے نہیں آیا تھا بدقسمتی کی بات میں. جس طرف اللہ طبیعت کو رواں کر دے تو کر دے، کہ دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے. تو اب آ گئی ہے بات تو سن لو. خاندان کی بات ہوتی تو ابو لہب سید قریش تھا، سادات مکہ میں سے تھا اور رسول اللہ کا سگا چچا تھا. خاندان کی بات ہوتی تو بلال نہ عربی تھا نہ مکی تھا، نہ مدنی تھا نہ حجاز کا، اور کائنات کے امام کا سارا خاندان گورا رنگ سفید، گورا رنگ سفیدی گلاب میں ڈوبی ہوئی اور سر اقامت، اور ہوٹوں کو اگر پھول دیکھے اس کی پتیاں دیکھے تو شرما جائیں. سارا خاندان ادھر کا تھا اور ابو لہب اس خاندان کا سردار، قریش کا نہیں، عربوں کا نہیں، مکیوں کا نہیں، بنو ہاشم کا سردار. اور بلال موٹے ہوٹوں والا، عربی نہ جاننے والا، مؤذن تو مقرر ہو گیا لیکن اشہد انہ کہنا نہیں آتا، سین نکلتی ہی نہیں، جب بھی سین نکالے تو سین نکلے. اور یاروں کی کتاب کا حوالہ سن لو، کہا ہمارا حوالہ نہیں یاروں کی کتاب کا، کشف الغمہ میں لکھا عربی نے. ایک دن عربی کہنے لگے آقا یہ کیا عجمی رکھ لیا ہے، اس سے تو سین بھی ادا نہیں ہوتی، اشہد انہ کو اشہد انہ کہتا ہوں. کہا اچھا آج تم میں سے کوئی اذان دے. ایک عرب اٹھا اذان دی، آسمان سے جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ آج کیا بات ہے اذان کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کہا اذان تو ہوئی ہے. کہا زمین والوں نے تو سنی ہے، عرش والوں نے نہیں سنی ہے. یہ تو خاندان کا نہیں، شین بھی ادا نہیں کر سکتا، اپنے قبیلے کا نہیں، آزاد نہیں، غلام، عربی نہیں اجمی، قریشی نہیں حبشی، چٹا نہیں کالا، پنکھڑی کے گلاب ایسا نہیں، اس کے ہوٹ کھردرے اور موٹے. لیکن اس کو کیا ہوا؟ اس نے مانا تو کونین کا تاجدار آسمان سے آیا، آتے ہی اس کو بلایا، لوگ دم بخود ہے کہ آج کیا ہونے لگا ہے. فرمایا یا بلال بیما سبقتنی فی الجنہ انی سمیتو خفتا نالیکا فی الجنہ. بلال رات آسمانوں پہ گیا، جنت کی سیر کے لیے گیا، اور جب میں جنت میں گیا تو تجھ کو جوتوں سمیت وہاں گھومتا ہوا دیکھا ہے. اور یہ چچا کہا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامرأته. اسی پہ بس نہیں، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہے. خاندان کی کیا بات؟ اور آ گئی ہے بات تو سن لو. خاندان کی بات ہوتی تو آخری دن اپنا سارا قبیلہ موجود ہے، اپنا سارا خاندان موجود، عباس بھی موجود ہے، چچا اور چچا وہ سندھو ابھی کائنات کے امام کے الفاظ ہیں، میرا باپ چچا ہی نہیں باپ ہی، کہا سننا عباس امی سندھو ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے، یہ موجود ہے، اس کے بیٹے عبداللہ موجود ہیں، وہ عبداللہ کہ رات کے پچھلے پہر نبی نماز تہجد ادا کرتے ہوئے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ننا عبداللہ پیچھے کھڑا ہے، فرمایا بیٹے لوگ سوئے ہوئے ہیں تو کہاں سے آ گیا، کہا آقا میں چھپ کے دیکھتا رہا کہ آپ کب اٹھے اور کب رات کی تاریکی میں مجھے آپ کے پیچھے نماز کی سعادت حاصل ہو جائے، کہا اللہم علمہ القرآن وفقہ بالدین، اللہ تیرا نبی رات کی تاریکی میں تجھ سے التجا کرتا ہے کہ میرے اس چچا کے بیٹے کے سینے کو قرآن کی سوچ کے لیے کھول، یہ بھی موجود ہے، اور داستان حکایت لذیذ بو دراز گفتم، اس کا بھائی فضیل اور یہ سارے علماء بیٹھے ہیں.